قد افلح من زکاہا. اب یہ قسم کا جواب آتا ہے ایک لحاظ سے کہ یہ ساری چیزوں کی قسمیں کھا کے اور نفس کی بھی اور ہر چیز کی یہ ساری اس بات پر شاہد ہیں کہ افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے کیا اس کو پاک. افلاح پڑھ چکے ہیں آپ, کامیاب ہونا, پوری مراد پانا, افلاح یفلح. زکا یزکی زے کاف واو مادہ سے باب تفعیل ہے, تزکیہ کیا. زکا کا مفعول ہے ہا, من زکا ہا, جس شخص نے اس کو یعنی نفس کو پاک کیا. ہا کی ضمیر پھر نفس کے لیے ہے. پس کامیاب ہو گیا وہی جس نے اس نفس کو پاک کیا, اس کا تزکیہ کیا. یہی ترجمہ کیا ہے,
کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا.
پاک کیا, میرے خیال میں اس میں مشکل کوئی نہیں ہے ترجمے میں. وقد خواب من دساہا, اور بے شک نامراد ہو گیا وہ. خواب یخیب و خیبت خی یہ بے مادہ پہلے آ چکا ہے یہ لفظ. قد خواب, بے شک نامراد ہو گیا, ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا مٹی میں. یہاں یہ لفظ جو دسا آیا ہے یہ قابل غور ہے. دال سین سین مادہ ہے, اس کا یاد رکھیے. یہ نہیں ہے مادہ, دال سین یہ نہیں مادہ, مادہ دال سین سین ہے. دسا یدسو, دسا یدسو دسن کا اصل معنی ہے مٹی میں دبا دینا, دفن کر دینا, مجرد کا معنی. قرآن کریم میں آیا ہے جہاں وہ بیٹی کے بارے میں آیا ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ذل وجہ مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب, کہ بیٹی کو زندہ رکھنے کی بےعزتی برداشت کرے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے. تو ان معنوں میں قرآن میں دس یدسو مٹی میں ملا دینا, خاک میں ملا دینا, بنیادی معنی مجرد کا ہے یہ. اس سے باب تفعیل بنتا دس سا یدس سو, اس میں وہ خاک میں ملانے کا معنی بھی ہوتا ہے لیکن مطلب یہ ہو جاتا ہے خاک آلود کرنا, گندا کر دینے کا معنی اس میں پیدا ہوتا ہے. کسی چیز کو مٹی میں مل دیا جائے تو گندی کر دی جائے گی. تو دسا معنی تو ہے مٹی میں دفن کرنا, اور دسا سا کا معنی خاک آلود کرنا یا گندا کر دینا. یہ دسا سا جو ہے فعل, اس کا دوسرا سین یہ بن جاتا ہے. یہ پہلے ہم نے آپ کو املالا کا املا بتایا تھا, ایک اور لفظ بھی کوئی اس طرح سا تصدہ سددا کا سدا تصدد تصدا آیا تھا. ہم نے یہ قاعدہ بتایا تھا آپ کو کہ مضاف میں بعض دفعہ جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو یہ میں بدل دیا جاتا ہے عربی میں. تو یہ بھی لفظ تھا دسا سا. وقد خواب من دسا سہا, دسا سہا کو پڑھ لیا گیا ہے دساہا عربی میں, یہ عام ہوتا ہے مضاف میں ہوتا ہے اور اس میں لام کلمہ کو یہ میں بدل جاتا ہے. تو وقر ناکام ہوا وہ جس نے اس کو خاک میں ملایا, جس نے اس کو گندا کیا, ترجمہ کر دے خاک میں ملایا, خاک آلود کر دیا, گندا کر دیا, کیا کر کیا ترجمہ,
اس کو خاک میں ملایا,
ملایا خاک میں ملایا, وہ اصل دس سا یا دوسروں سے لیا ترجمہ.
جس نے گاڑ دیا اس کو,
گاڑ دیا تو مجرد میں ہوتا ہے اصل میں, اس میں بھی ہو سکتا ہے ہو, زمین میں گاڑنا مجرد سے تو معنی ہے دسا یدسو ام یدسو فی التراب, لیکن یہ ہے باب تفعیل, خاک میں گاڑ دیا, آلودہ کرنا زیادہ,
خاک میں ملایا,
خاک میں ملایا.
اور اپنے ضمیر کے پاکیزہ اشارے کو جس نے دبا دیا وہ ناکام ہوا.
اچھا یہ خیر وضاحتی ترجمہ ہے کہ ضمیر کے اشارے کو گاڑ دیا, وہ گاڑنے والا معنی تھا نا اس میں دسا میں, تو انسان کے اندر ایک چیز کانشس تو اللہ میاں نے رکھا ہی ہے, کانشس اس جسے ضمیر کہتے ہیں, وہ گویا کہ اس کی آواز کو گاڑ دیا, دبا دیا, وہی دبا دیا والا معنی دسا ہا کا ہے. نفس کو دبا دیا کے بجائے انہوں نے ضمیر کی آواز ترجمہ کر لیا سمجھانے کے لیے, ورنہ ہا کی ضمیر اسی نفس کے لیے ہے جس نے اس نفس کو خراب کیا, خاک آلود کیا. انہوں نے کیا کیا, کرپٹ. اچھا کرپٹ کرنے کے معنوں میں لے لیا دسا. تو یہ مودودی صاحب نے کیا کیا ہے, ہاں دبا دیا، وہ ضمیر کی آواز دبا دی یا اس نفس کو دبا دیا، دونوں ٹھیک ہے. ناپاک کر دیا کیا، خاک آلود کر دیا، خاک میں ملایا، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے دبا دیا. تو گویا کہ اصل معنی جو ہے نا دس یا دوسرو گاڑ دینا، اس سے ہی انہوں نے لیا جس نے اس کو دبا دیا. اور یوں اس کا معنی تدسیس، اس کا اصل تو مصدر بنتا ہے، تدسیس کے معنی بھی ہوتا ہے بات کو دبا دینا اور خاک میں ملانا، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. دبا دیا سے مراد پھر ضمیر کی آواز یا جو اصل نیکی کی تھی اس کو نہ سمجھا، وہ ہوا ناکام، اور جس نے اس کو پاک کیا چمکایا وہ ہوا کامیاب. قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو ہوئی نا بات ایک آخرت کے انجام وغیرہ کی، اب پھر وہی تھوڑے سے لفظ ہیں مگر تاریخ سے کوئی نہ کوئی واقعہ اس کو سپورٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ضمیر کو اور نیکی کو نا پرواہ کرنے کی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس میں قوم سمود کا ساتھ ذکر آ گیا ہے، کذب ثمود بتغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا بوجہ اپنی سرکشی کے. کذبت مؤنث فعل آیا سمود کے لیے کیونکہ قبیلے کا نام ہے، وہ مؤنث سمجھا جائے گا، فعل مؤنث ہے. کذبت ثمود، ثمود غیر منصرف ہے، سمود نے جھٹلایا، تکذیب کی. اب دیکھیے کذبت بے کا معنی ہوتا ہے کسی کو جھٹلانا، کذب بر رسول، اس نے رسول کو جھٹلایا، یوں کہیں گے نا. آمن آپ کے ساتھ بھی بے کا صلہ لگتا ہے اور کذب کے ساتھ بھی، آپ نے کئی دفعہ پڑھا کذبو بے آیات ہے نا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پڑھا ہے نا. تو کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے اپنی سرکشی کو جھٹلایا، جھوٹا سمجھا، اور بظاہر بنتا ہے نا معنی، بے کو اس کا صلہ مانے تو پھر تو یہ معنی بنے گا کہ انہوں نے اپنی سرکشی کو جھوٹا کہا ہے. یہ ترجمہ کریں تو پھر یہ تو مضمون ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. دیکھیے بعض دفعہ گرامر کہیں اور لے جاتی ہے، لیکن پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ معنی کریں تو یہ تو الٹے کوئی بات ہی عجیب بنتی ہے. تو اگر یہ کریں کہ اس نے اپنی سرکشی کو جھوٹا سمجھا، یہ تو مفہوم نہیں ہے. لہذا یہ بے ہے کی وجہ سے، سببیہ جسے کہتے ہیں. لیکن وہ کس کو جھٹلایا، یعنی اپنے رسول کو. دوسری جگہ آتا ہے کذب ثمود المرسلین، براہ راست مفعول بھی آتا ہے، اور کذب بے آیات نا بے کے ساتھ بھی آتا ہے. تو قوم ثمود نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا، اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے، جیسے قریش جھٹلا رہے ہیں اپنی سرکشی کی وجہ سے. بات یہ ہے اصل قرآن کریم جو کہنا چاہتا ہے. کذب ثمود بتغواہا، رہ گئے لفظ تغوا، یہ تغا یتغو بھی ہوتا ہے اور تغا یتغا یائی بھی ہوتا ہے. یائی ہو تو اس کا مصدر طغیان ہوتا ہے، واوی کا مصدر تغوا ہو سکتا ہے تقوا کی طرح. ویسے تقوا میں تو تے اور ہے، وہ تو واو کی ہے، یہ مادہ اصل تو غین واو نظر آ رہا ہے. تغوا ہا، ہا کی ضمیر بھی سمود کے لیے ہے. جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، کس کو جھٹلایا، وہ انڈرسٹوڈ ہے، اپنے رسول کو. اذن بعث اشقاها، جبکہ اٹھ کھڑا ہوا اس کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی. اذ آگے ملانے کے لیے زال کی زیر ہے. اذن بعث، بعث یا بعث، میں نے کھڑا کرنا تو آپ نے پڑھا ہی ہے، برپا کرنا، بھیجنا، کھڑا کرنا. باب انفعال سے آئے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کھڑا ہونا. امبعث، کھڑا ہونا لازم فعل ہے نا. پھر امبعث کھڑا ہو گیا، اشقاها فاعل ہے اس کا، شین قاف واو مادہ، شقا یشکو بدبخت ہونا، شقاوت مصدر ہوتا ہے اس کا، اشقا افعل التفضیل ہے، اشقو اشقیو اشقا بنا، جیسے اعلی اور ادنا بنتے ہیں، وہ بھی واوی ہے. تو اشقا ہا، ہا کی ضمیر پھر سمود کے لیے ہے. ان کا بدبخت، یعنی جو ان میں سے سب سے بدبخت تھا جب وہ کھڑا ہوا. یہ اس آدمی کا قصہ ہے، تفسیروں میں اس کا نام وام بھی دیا ہوا ہوتا ہے، وہ اونٹنی کا واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے. تو اس کے جس نے اس کو مارا تھا اس کو اشقا قرآن نے کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ فرمایا ہوا تھا, ایک دفعہ انہیں جگایا اور کہا کہ تمہیں بتاؤں سب سے بدبخت آدمی کون ہوگا, تو کہا کہ ایک تو وہ سمود کا شخص جس نے اونٹنی کو مارا تھا, قرآن نے اس کو اشقا کہا ہے سب سے بدبخت, اور دوسرے وہ ہوگا جو تیرے یہاں تلوار مارے گا جس کا خون یہاں تیری داڑھی تک پہنچے گا. یعنی گویا کہ وہ پیشین گوئی حضرت علی کو معلوم تھی کہ میرے سر میں تلوار لگے گی جس سے مجھے وہ شہادت ملے گی. تو وہ اشقا کے لفظ سے وہاں بھی حدیث میں لفظ اشقا کے آتے ہیں کہ دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے ساتھ یہ کرے گا. تو جب کھڑا ہوا ان کا بدبخت آدمی, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, کہا ان سے, اب دیکھیے یہاں لہم آ گیا, حالانکہ سمود کے لیے پھر یہاں بھی لہا آنا چاہیے تھا. فقال لہا, سمود سے کہا, یہاں افراد اور شخصوں کے معنوں میں ضمیر آ گئی ہے, یہ قرآن کریم میں اکثر ہے, کہیں لفظ کی رعایت ہوتی ہے کہیں معنی کی رعایت ہوتی ہے. اوپر کذب سمود و سمود مؤنث تھا تو کذب فعل مؤنث آ گیا, ضمیر بھی اس کے لیے مؤنث آئی, لیکن یہاں آیا فقال لہم, یہاں لہا نہیں آیا. ان سے کہا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے, یعنی جو ان کے رسول تھے حضرت صالح, ان کا ذکر ہے قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر ان کا زیادہ تفصیل سے ذکر آیا ہے. ان کے رسول نے ان سے کہا, اللہ کے پیغمبر نے, ناقۃ اللہ وسقیاها, اللہ کی اونٹنی اور اس کا پلانا, سقیا سقا یسقی, سقین کا معنی بنتا ہے پلانا, مصدر ہے سقین, میں نے پلانا, اس سقین کو سقیا کر لیا اور ہا آگے مضاف ہو گیا تو پھر سقیا ہی بننا تھا مضاف ہوتے وقت. سقین یا تو الف لام لگے تو بنے گا السقیا, یا مضاف ہو تو پھر بنے گا سقیاها. تو وہ یہ اس طرح سے ہے, یہ کے بعد کوئی دندانہ نہیں ہے, کیونکہ اصل میں سقیا تو یہ الف یا ہی لکھا جائے گا نا, جو یہ ہے وہ تو اپنی پڑھی جا رہی ہے, سقا تو نہیں نا کہ یہ اس کے ساتھ لگے, وہ تو یہ اپنی زبر کے ساتھ پڑھی جائے گی, اور اس لیے یہ کے بعد یہ نہیں الف ہے, اس لیے یہ تو دندانہ ہے لیکن یہ کے بعد آگے کوئی دندانہ نہیں. جیسے آپ نے اشقا میں دیکھا ہے کہ قاف کے بعد دندانہ ہے, کیوں کہ وہاں اشقا قاف یہ تھا جو کہ یہ الف میں پڑی گئی, تو وہاں دندانہ دیا ہے. سقیاها میں نہیں دیا, اس لیے کہ سقیا تو یہ الف یا تھا, صرف یہ کہ قرآن کریم میں الف لکھا نہیں جاتا, پڑھا جاتا ہے بس. اب یہاں بات یہ ہے کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا, یہ کیا ہوا؟ ناقۃ اللہ کی نسب کیوں ہے؟ ناقۃ اللہ ہونا تو ہوتا تو مبتدا بنتا. قال لهم رسول اللہ, اللہ کے رسول نے ان سے کہا, ناقۃ اللہ ہے وسقیا, یہاں ناقا کی نسب ہے جسے آپ پڑھ آئے ہیں تحذیر. تحذیر اور اغرا دو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں کہ یوں ہی منسوب کر دیا جاتا ہے ایک لفظ کو آمادہ کرنے کے لیے بھی, اور بچنا کہنا ہو کہ دیکھنا بچو اس سے, تو وہ کسی فعل کا احذر, اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے احذرو, اور وہ نسب میں بول دیا جاتا ہے. یہ تم نے پڑھا تھا الکسلا الکسلا, بچو بچو سستی سے, پڑھا نا, یا ریپیٹ کر دیتے, یعنی احذر الکسلا. اور اگر کہیں الصدقہ الصدقہ, یہ عبارت سے پتہ چلتا. اب اس کا یہ معنی گرامر میں تو گنجائش موجود ہے کہ احذر الصدقہ, بچو بچو سچ سے نزدیک نہ جانا اس کے, وہ نہیں ہے, وہ اغرا ہے, آمادہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا سچ کو نہ چھوڑنا. اب یہ کہ وہ الزمو کا وہاں فعل معذوف ہے, ادھر احذرو کا فعل معذوف ہے, تم نے کتاب میں یہ دونوں چیزیں پڑھی تھی, تو موقع پر ہم نسب سے کیسے پہچانے کہ یہ اغرا ہے یا تحذیر ہے؟ کیا یہ معنی ہے کہ دیکھنا خدا کی اونٹنی کو نہ چھوڑنا؟ ہرگز نہیں. بچنا, بچو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پلانے سے, یا اس کے پانی پینے سے بھی ہو سکتا ہے, یہ دو چار لفظوں میں بات کی ہے. وہ قرآن کریم میں قصہ آتا ہے, اونٹنی تھی, اس کے لیے کچھ دن تھے مقرر پانی پینے کے, قوم کے لیے الگ تھے, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت تھی قرآن کریم میں 12 پارے میں, اور سورت شعراء میں بھی اس کا ذرا مفصل واقعہ آتا ہے. تو یہاں تو صرف اتنا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے ڈرایا کہ دیکھنا اس اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے معاملے میں خبردار رہنا. یہ ہے اس نصب کا معنی, خبردار رہنا, بچ کے رہنا, نہ کوئی اٹھنی کو یا اس کی پانی پینے کی باری کو نقصان نہ پہنچا دینا ورنہ مارے جاؤ گے. چنانچہ آگے آتا ہے فقط زبو ہو, انہوں نے اس رسول کی بات کو جھوٹ سمجھا. ہو کی ضمیر رسول کے لیے ہے, فقط زبو بے ہی بھی ہو سکتا تھا, انہوں نے اس کو جھوٹا کہا یا جھوٹا سمجھا, جھٹلایا. یہ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. کذب سمود بے تغواہا سے چلنا تھا,
سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا,
اس کی وجہ سے, بے سبب سے, سبب سے جھٹلایا. آگے کیا ہے,
جب ان کا بدبخت کھڑا ہوا,
ان کا بدبخت, اصل میں نے سب سے زیادہ جو ان کا بدبخت تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا. اٹھ کھڑا ہوا میں اس کے ارادے کی سینس ہے کہ میں جا کے اس کو قصہ پار کرتا ہوں. اٹھ کھڑا ہوا یعنی تیار ہو گیا کسی کام کے کرنے کے لیے. اب دیکھیے یہاں وہ احذروا, خبردار رہو, معذوف فعل لگا کے ترجمہ کیا ہے. پانی پینے کی باری سے, باری اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَكُمْ شِرْبٌ وَلَكُمْ وَلَهَا شِرْبٌ مَعْلُوم, کہ وہ کل یوم شرب محتضر, الگ الگ پینے کی باری ہوگی. قرآن کریم میں دوسری جگہ باری کا چونکہ ذکر آیا, گرچہ یہاں باری کا لفظ نہیں ہے لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے پانی کی باری, اصل تو سکی آپ کا معنی ہے پانی پینا بس.
حق کو جھٹلانے میں سمود نے بہت شرارت کی, جب ان میں کا ایک
حق کو جھٹلانے میں سمود نے شرارت کی, ساتھ ذرا یہ مفہوم ہے, اصل لفظ سے تو بہت ہٹ گئے ہیں. شرارت کی حق کو جھٹلانے میں, اصل میں نے تو انہوں نے جھٹلایا شرارت کی وجہ سے. ہاں جی
ٹھہرو,
ان میں کا ایک بڑا بدبخت اٹھا,
تب اللہ کے رسول نے ان سے کہا خبردار ہو جاؤ, یہ اللہ کی اٹھنی ہے اور یہ اس کے پانی پینے کی باری ہے.
اب دیکھیں انہوں نے آسانی سے مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے, صاف ظاہر ہے لفظوں سے بہت دور چلے گئے ہیں, اسے ترجمہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وہ تو ترجمہ انہوں نے یوں کر لیا, حاضی ناقت اللہ, جو دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے, حاضی ناقت اللہ لکم آیتا فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء, اس طرح سے وہاں آیا ہے. تو یہ ترجمہ نہیں ہے, یہ بات سمجھا دی ہے. انہوں نے کیا کیا پڑھو, ٹھیک ہے, سادہ ترجمہ ہے. اب دیکھیے یہ جو انہوں نے کیا, لفظوں کو سمجھا کیجیے. امباسا کا معنی اٹھا, انہوں نے کیا اٹھ کھڑا ہوا, اس میں ایک ارادے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. بفر کر اٹھا یہ زیادہ, حالانکہ کوئی لفظ امباسا کا معنی بفر کر اٹھنا نہیں ہوتا, لیکن اس چونکہ وہ اونٹنی کو مارنے کے لیے اٹھا تھا تو اس وجہ سے وہ مفہوم والا ترجمہ, تشریحی ترجمہ کر دیا بفر کر اٹھا. اٹھ کھڑا ہوا میں لفظ سے بھی قریب ہے اور وہ سینس بھی آ جاتی ہے. بفر کر اٹھا یہ لفظ سے بہت دور جانے والی بات ہے, یہ ہوتی ہے احتیاط. اٹھا میں اگر کر لیا اٹھ کھڑا ہوا تو یہ امباسا کا معنی ہے, اور کھڑا ہوا میں ارادے کی سینس آ جاتی ہے. لیکن بفر کر اٹھ کھڑا ہوا یہ اپنی طرف سے لفظ لگا دیا ہے, چاہے قصے کے لحاظ سے ٹھیک ہو لیکن لفظ تو یہ نہیں ہے. آگے کیا ہے, فقال لہم, یہ خبردار رہنا اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پینے سے. خبردار رہنے کا ترجمہ تو یوں تھا جو نصب میں آیا, اب وہ انہوں نے خبردار رہنا اس کے بارے میں اور یوں کر لیا. تو خبردار رہو کا لفظ تحذیر میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. فقط ابو ہو, انہوں نے اس کو جھوٹا سمجھا نبی کو, ہو کی ضمیر رسول اللہ کے لیے. فعقروها, اس اونٹنی کو مار ڈالا. اکارا کے لفظی معنی ہے گھٹنے کاٹ دینا, گھٹنوں سے ٹانگے کاٹ دینا, ऊंट की, इसको कहते हैं उक्र, अकर या अकेरो। टांगे काटने का मतलब ये होगा वो कहीं चल फिर तो सकेगा नहीं, फिर मर जाएगा भूख से। गोया कि उसकी गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, उसकी टांगे काट दो, खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर खून बह जाने से ना भी मिला तो अब वो कुछ खा पी तो सकेगा नहीं, पड़े रहेगा लाश की लाख, मर जाएगा। इसलिए अकरा का मैना है हिलाक किया, बुनियादी मैना इसका कूचे काटना किया गया है बाज दफा उर्दू में। कूचे काटने से मुराद है घुटनों से टांग काट देना। ऊंट घुटने के बल पे उठता है और बैठता है ना, जब घुटने ही उसके काट दिए जाए तो कहां उठेगा, पड़ा रहेगा। तो अकरूहा, उन्होंने उस ऊंटनी को, अब मेरे ख्याल में बाद में तर्जमा किया होगा, हिलाक कर दिया। क्या किया है? हैं? काट दिया, कूचे काट डाले। कूच उर्दू में लफ्ज है गोडे, यानी जो है ना उसके घुटने जो है वो काट देना, पांव सादा तर्जमा है। मार डाला वो, उसका नतीजा वही निकलना है, इसलिए मार डाला किया है तर्जमा। तो फहाका रूहा, उसको हिलाक कर दिया, क्योंकि उन्होंने हिलाक इस तरह किया था कि टांगे काट दो, सारे को मारने की जरूरत नहीं, खुद ही मर जाएगी।
फिर वो काट डाली,
यानी मफूल हाथ नाका है ना, ऊंटनी को काट दिया। यूं भी तर्जमा हो सकता है, चाहे उसको जहां से काटा, गर्दन काटी, टांग काटी, ऊंटनी को काट दिया। इन्होंने क्या किया है? हैमस्ट्रांग, ये खास फिर लफ्ज कर। अच्छा, ये फिर इस्तलाह गोया कि अंग्रेजी की अकारा के मुकाबले की अंग्रेजी इस्तलाह है हैमस्ट्रांग। अच्छा, ये इस तरह से होता होगा। हाँ जी, वो फाका रूहा फदम दमा अलैहिम रब्बहुम, यहां भी इसका मैंने हिलाकत भेजी उन पर उनके रब ने। दम दमा के माना असल है किसी को जमीन पे बिछा देना, अलजकहू बिल्लार्द, इस तरह मारा के जमीन से चमट के रह गया, इसको कहते हैं दम दमा। रुबाई है फालाला के वजन पर, दम दमा यो दम देमो। दम दमा अलैहिम रब्बहुम, उन पर अब भी इसका मैना फिर अजाब भेजने का आया है, लेकिन असल मैना है उन पर कोई ऐसी बात डाली कि जमीन से चिमट गए, बस जैसे चिपका दिया, जैसे रोलर फेर दे किसी पर, हिलाकत डाली। इन्होंने क्या किया? ये तो मैना खैर है, पड़ी तोड़ी होना चाहिए, पड़ी नहीं ना, क्योंकि दम दमा के फाइल तो अल्लाह ताला है, आगे है रब्बहुम, उनके रब ने उन पर आफत तोड़ी। हाँ जी, चलिए ये कि अब ये दम दमा का मैना है, अगर हम पंजाबी में करें ना तो इसका सही तर्जमा बनता है उन्ना तो रोड़ा फेर छड़ा, या अंग्रेजी में रोलर फेर दिया। ये इसका तर्जमा, रोड़ा पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, या पंजाबी का तो मुहावरा ही है ना जी, रोड़ा फेर देता, यानी बिल्कुल तबाही कर देती। रोड़ा वो होता है जो ईंटों के ढीले वगैरह खेत के तोड़ने के लिए बना होता है ना, रोलर ही होता है लकड़ी का, तो उसके चलने से वो सब पदरे हो जाती है चीज। तो पंजाबी में मुहावरा रोड़ा फेर चलना, यानी बिल्कुल तबाही कर देना। तो फदम दमा अलैहिम रब्बहुम, उन पर तो रोलर ही फेर दिया उनके रब ने। लफ्जी मैंने चूंकि दम दमा का है, इस तरह मारना कि जमीन से चिपक के रह जाए, उसका तर्जमा किया अजाब डाला। तो तबाही डाली, आफत डाली, वो जो कर ले, यानी निरा आला का नहीं, इसमें बिल्कुल मुकम्मल तबाही की सेंस है। बेजम बेहम, उनके गुनाह की वजह से, ये भी बेसबबिया है, उनके रब ने उन पर तबाही की बदतरीन शक्ल कोई डाली उनके गुनाह की वजह से। फसवाहा, अब यहां सवाहा बाबा ने ठीक ठाक कर दिया, नहीं यहां वही पधरा कर दिया, ठीक कर दिया। सवा युसवी, जैसे कहते हैं कबर वाले की जब कबर तैयार करके आखिर में मिट्टी डाली जाती है, उसके लिए भी लफ्ज सवा आता है, कुरान में आता है, लाओ तो सवा बेहल अर्द, काफिर ख्वाहिश करेगा कि काश मैं दफन होता और मेरी ऊपर से मिट्टी हमवार कर दी जाती, यानी मैं ना जिंदा होता, लाओ तो सवा बेहल अर्द। तो तो इस तरह से सव्वा युसव्वा का मैंने मुर्दे को दफन करके उसके ऊपर से कब्र की मिट्टी ठीक ठाक करते हैं ना, तो उसको भी तस्वीय कहते हैं, बराबर करना। यहां उन मानों में है फसव्वाहा, सफाई कर दी उनकी, बराबर कर दिया, यानी ऊंच नीच सब खत्म कर दी। वला यखाफ उकबाहा, ये फेल जो यहां आया है, ला यखाफ, वो नहीं डरता है, उसको कोई खौफ नहीं है। उकबाहा उनकी आकिबत का, उकबा आकिबत हम माना है ऐन काफ बे से, लहुम उकबत दार, उनके लिए ही होगा घर का अंजाम, यानी आखिरी घर अच्छा। फनेमा उकबत दार, कितना अच्छा है घर का अंजाम, यानी आखिरी घर जो मिलेगा मोमनों को। तो इन मानों में उकबा कुरान करीम में बमाना आकिबत एक से ज्यादा जगह इस्तेमाल हुआ है। उकबा आकिबत, हा की जमीर उन्हीं समूद के लिए है, और अल्लाह नहीं, लफ्जी तर्जमा, और वो नहीं डरता उन समूद की आकिबत से, ये बनता है तर्जमा। या खाफों का मफूल है, उनकी नहीं डरता उनकी आकिबत से, उनके। अब देखिए लफ्जी तर्जमा तो बना यही, लेकिन ला यखाफों के भी जमीर फाइल किसके लिए है, कौन नहीं डरता, ये एक सवाल पैदा होता है इस आयत में। पहले देखें लफ्जी तर्जमा, और वो नहीं डरता उनकी आकबत से, ये बनता है लफ्जी तर्जमा। लफ्जी तर्जमे को देखें क्या किया है,
और वो नहीं डरता कि पीछा करेंगे,
ये समझाने के लिए किया है उनकी आकबत से, कि वो पीछा करेंगे फिर मेरा अपने उस बुरे अंजाम के बाद, ये समझाने के लिए तर्जमा किया है, वरना इसमें कोई लफ्ज नहीं। असल मैंने तो वो नहीं डरता, इन्होंने क्या किया रफीउद्दीन से,
और ना डरा पिछाड़ी उनकी से,
पिछाड़ी उनकी से, ये तो उकबा आखरत का तर्जमे में पिछाड़ी कर रही है ना, पिछाड़ी तो है, इन्होंने क्या किया अंजाम, उकबा आकबत अंजाम। हाँ, ये समझाया हुआ तर्जमा है, वजाहत है इसकी, पीछे पलट के। हा की जमीर तो समूद के लिए है ना, उनके उनके अंजाम, उनके अंजाम से वो नहीं डरता, अंजाम से ना डरने की फिर वजाहत बनती है ना। आगे क्या है जी, मौदूदी साहब ने क्या किया है, बुरे नतीजे का। अब ये हा का तर्जमा छोड़ गए हैं, उसे किसी बुरे ये तो फिर होता वला या हाफ लुकबा, किसी बुरे नतीजे का, अच्छे या बुरे नतीजे का डर नहीं है। उकबा हा से मुराद तो उन्हीं का अंजाम है, ये तो कौम समूद के लिए आई है जमीर। फेल का बुरे नतीजे का, उकबा हा बुरे नतीजे का डर नहीं है, और कोई तर्जमा तो नहीं है, है? नहीं कोई खौफ उसको उसके नतीजे का, यानी उसके बुरे नतीजे, थोड़ा सा लफ्ज वजाहत किया और असल तर्जमे के करीब रहे। इन्होंने क्या किया, कॉन्सिक्वेंसेस उकबा का। असल बात यह है कि सवाल पैदा हुआ है कि यहां यखाफों की जमीर फाइल किसके लिए, बज़ाहिर अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह ताला के लिए भी जमीर ये फाइल हो सकती है कि अल्लाह को कोई डर नहीं है उन लोगों के बुरे अंजाम का। यहां फिर सेंस ये पैदा होती है कि किसी के साथ बुराई की जाए तो कभी वो भी फिर बुरा सलूक करेगा, चाहे कोई बड़ा हुकूमत ही करे, लेकिन वो भी मुमकिन है पलट के कोई उसके नतीजे, जिससे आपने उसका अंजाम बुरा किया तो वो भी उसके बुरे नतीजे आपको भुगतने पड़े। अल्लाह के लिए ये मुमकिन तो नहीं है, अगर जमीर अल्लाह के लिए माने कि अल्लाह को कोई डर नहीं है, इनका मैं ये अंजाम कर दूं तो ये फिर मुझसे कहीं बदला ना ले ले, मुझसे मेरे यानी कोई नुकसान ना कर दे, सेंस तो बनती है ये अगर ये खाफों का फाइल अल्लाह ताला माने। लेकिन उसमें असल में ये है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, अंदाज है बात करने का, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारे अंजाम से उस पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस बैड निकलेंगे, नहीं कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें रगड़ा लगेगा और उसका कोई किसी पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये भी एक उन्हीं के लिए धमकी की सूरत है। बाद ने कहा कि यखाफों की जमीर रसूलुल्लाह के लिए जाती है, कि वो उनके उस बुरे अंजाम से उसको कोई खौफ नहीं था कि क्या इनका अंजाम होगा, हो रहा है तो होने दो। और बाद ने कहा कि ला यखाफ की ज़मीर फ़ाइल उस शख्स के लिए, अशका के लिए, कि उस बदबख्त को ये डर नहीं था कि अंजाम क्या बनेगा। ये भी एक गुंजाइश मुफस्सरीन ने निकाली है। तो तीन यूं सूरतें बनती हैं, वला यखाफ उकबाहा कि यह खला यखाफ की ज़मीर फ़ाइल अल्लाह ताला के लिए हो, तो बज़ाहिर नामुमकिन है कि अल्लाह को क्या डर, लेकिन ये कि यह बयान है उनके अजाब के पक्के होने का और उसके यकीनी होने का कि उनको कोई छुड़ा नहीं सकता। और दूसरी ये कि रसूल भी मुराद लिया जा सकता है, और ये कि वला यखाफ उकबाहा बहुत ज़रा दूर है, इस वजह से बाज़ नहवी कहते हैं कि ये इतना दूर नहीं जाना चाहिए था, इज़िम्बा असा अशकाहा, अगर ज़मीर फ़ाइल वो अशका ली जाए। लेकिन गुंजाइश निकलती है कि उस बदबख्त को अपने अंजाम का कोई खौफ ना हुआ जब उसने ऊँटनी को नुकसान पहुँचा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैल इज़ा यग़्शा वन्नहार इज़ा तजल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा करने से पहले एक तरफ हम आपके तवज्जो दिलाने चाहते हैं, देखिए उन्वान सूरत का अल्लैल लिखा है दो नाम के साथ, मगर नीचे वल्लैल में दो नाम नहीं लिखे गए, हालांकि यहां भी लिखे जाने चाहिए थे, उन्हें ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि आम अरबी में उसकी उन्वान उन्वान लिखना दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था ही नहीं, बल्कि सहाबा के जमाने में नहीं, ये तो तीसरी सदी में कहीं शुरू हुआ, वरना एक सूरत खत्म हुई बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमली शुरू हो जाती थी। मैंने वो अपने मजमून में उसका जिक्र भी किया, जो इतने तो कुरान में आवाज से नमूने हैं सामने हमारे पास, पुराने खतों के जो छपे हुए मिलते हैं, तो ये नहीं लिखते थे, ये बाद में लिखना शुरू हुआ, उस वजह से ये आम अरबी में अल्लाह लिखा जा सकता है, क्योंकि वो जुज नहीं है कुरान का, उन्वान कुरान का जुज नहीं है, तिलावत में शामिल नहीं होता। तो वो उस तरह आगे जो कुरान करीम का मतन शुरू होता है उसमें ये अजीब बात है, खिलाफ कायदा बिल्कुल, आम अरबी लाजिल ऐसे ये गलत है इस तरह अल्लाह लिखना, लेकिन कुरान में यूं लिखा गया। वल्लैलिज़ायशा, और कसम है रात की, वाव कसमिया, ये सब सूरतें वाव कसमिया से शुरू हो रही है, कसम है रात की, इज़ायशा जब के वो छा जाए, लैल अरबी में मुज़क्कर होता है इसलिए फेल मुज़क्कर आया, यग़्शा ग़श्य, यग़्शा फेल पढ़ चुके, और वैसे इसका मादा ग़श्य यग़्शा को क्या है, वाव गिशावतुन आपने लफ्ज पढ़ा है, तो ये असल वाव है, लेकिन चूंकि बाप समय से आता तो फिर वो ये हो जाते हैं, राशि वाहव बन जाता है राशि वर्षा, जैसे रवि वाह बनता है। कसम है रात की जब वो छा जाए या दांत ले, ये भी तर्ज में तो यूं ही बनता है ना, राशि हूं उसने उसको दांत लिया, तो असल तर्ज में तो बनता है कसम है रात की जब के वो ढांप ले, किसको डांट ले वो आगे मफूल नहीं बयान हुआ, उगा जो भी हो। अब देखिए तर्ज में क्या किया, डांट ले या छा जाए, डांट ले या डांट ले, ये लफ्जी तर्जमा है, छा जाए मुहावरे के मुताबिक छा जाए, ये छा जाए भी ढांट लेने वाली बात ही होती है, लेकिन उर्दू मुहावरे के ज्यादा करीब है, उर्दू में यूं नहीं कहते रात में डांट लिया, कहते रात छा गई। वन नहार ही जाते वल्लाहर, कसम है दिन की, ऊपर भी आया वन नहार, यहां जाते वल्ला जबकि वो रोशन हो जाए, पीछे आपने पढ़ा था जल्ला, ये जल्दी रोशन करना नुमाया करना बाब तफ़ईल में, यहां है तो जल्ला बाब तफ़ईल, तो जल्ला या तो जल्ला मादा उसका नीम लाम, आगे बस आगे तो सारी बात थी, नीम लाम जाओ नला को जल्ला का लफ्ज नहीं कभी पढ़ा। अच्छा तो वन्नहारे वहां तो जल्ला, तो जल्दी उर्दू में इस्तेमाल होता है उसका मस्तर तरक्की तसल्ली की तरह, कसम है दिन की जबकि वो रोशन हो जाए नुमाया हो जाए, ये है तर्जमा, सहाला के मुकाबले पर मुताबत है, जल्ला है फतजल्ला, उसने उसको रोशन किया वो रोशन हो गया, उसने उसको नुमाया किया वो नुमाया हो गया, यू बनता है दो वर्ग का ताल्लुक आपस में मानों का, और इस ताल्लुक को कहते हैं मुताबत, अल्लामा ही फतह अल्लामा, उसने उसको सिखाया वो सीख हुआ, बाब तफ़ईल और तफ़ाउल का हुआ आपस में ताल्लुक अक्सर होता है। قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے, روشن ہو چمک اٹھے, اور کوئی نمائیں نمائیں تو نہیں, روشن ہو. وما خلق الذکر والانسا, اور قسم اس کی جس چیز نے پیدا کیا, دیکھیے ماں کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, جس چیز نے پیدا کیا, کیونکہ ماں عموماً غیر عقل کے لیے آتا ہے, عموماً ویسے من کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور وہاں مراد نہیں ہوگا, اور قسم اس کی جس نے پیدا کیا. وما خلقا, ویسے لفظی ترجمہ ہو سکتا تھا, اور قسم اس کی اس چیز کی جس نے پیدا کیا. خلقا پیدا کیا, الذکر والانثیٰ اس کے مفعول ہے, نر کو بھی اور مادہ کو بھی. ذکر ذال کافر مادہ, انثیٰ الف میم فی مادہ, دونوں کو
مذکر کے میں نے نر بنایا ہوا, مؤنث مؤنث بنایا, مادہ بنایا ہوا, انسا اس نے اس کو مادہ بنایا, ذکر اس نے اس کو مذکر بنایا. معنی کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ حقیقی مذکر مؤنث کر کے اس کی جنس چینج کر رہا ہے, بلکہ مطلب یہ کہ اس میں زبان میں اس نے اس طرح استعمال کیا گویا مؤنث ہے, یا اس طرح استعمال کیا گویا مذکر ہے, کیونکہ ہر چیز حقیقی مذکر مؤنث تو نہیں نہ ہوتی, لیکن دنیا کی سب زبانوں میں وہ یا مذکر بولی جاتی ہے یا مؤنث بولی جاتی ہے. اہل زبان دیوار ہے, کوئی اس کو مذکر بولے گا کوئی مؤنث بولے گا, دیوار تو مؤنث حقیقی تو نہیں ہے, یہ شروع میں آپ نے پڑھا تھا حقیقی کے ضمن میں. تو ذکرہ اور انسا کا معنی ہو جاتا ہے مذکر کی طرح بولنا, نر کی طرح مادہ کی طرح بولنا, یعنی اس کو زبان میں استعمال کرنا نر یا مادہ کی طرح. تو خلق الذکر والانثیٰ, جس نے پیدا کیا میل کو اور فی میل کو, جو اس نے قسم اس کی جو, یعنی یہ انہوں نے ایک اور طرح ترجمہ ذرا کر تو الجھا لیا ہے, بنتا ٹھیک ہے, وہ یوں بنتا ہے کہ ماں کو مانے مصدریا, مصدریا کا معنی پھر بنتا ہے اور قسم ہے نر و مادہ کے پیدا ہونے کی, پھر ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے وما خلق الذکر والانثیٰ, ماں مصدریا, اب کئی جگہ ہم بیان کر رہے ہیں, ان بھی مستری ہوتا ہے اور ماں بھی مستری ہوتا ہے. مستری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ان اور ماں کو ہٹا دیں اور اگلے فعل کا مصدر استعمال کر لیں, پھر اس کی رفع نصب جر حسب موقع ہو جائے گی, یا وہ جر میں, کیونکہ اب وہ نون ہو جائے گا مصدر, اور اب اس کی رفع نصب جر عبارت کے تقاضے کے مطابق ہو سکتا ہے رفع میں آئے, ہو سکتا ہے جر میں آ جائے, مثلا یہاں ہو سکتا ہے کہ واو قسمیہ کی وجہ سے وخلق الذکر والانثیٰ, پھر یہ جر میں ہو سکتا ہے کہ خلق یخلقو کا مصدر ہی لگا لے, وخلق الذکر والانثیٰ, اور قسم ہے میل فی میل کی پیدائش پیدا ہونے کی, یوں ترجمہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے جو اس نے پیدا کیا, وہ دراصل وہ مصدری معنی ہے, یعنی اس کا پیدا کرنا. تو کسی اور نے بھی مصدری ترجمہ کیا ہے,
اور اس کی جو اس نے پیدا کیے,
اس کی جو اس نے پیدا کیے, یہ تو اس ذکر والانثیٰ کی طرف جاتا ہے,
اور
اس ذات کی یہ ماں کا ترجمہ کیا ہے, وما خلق الذکر والانثیٰ, انہوں نے کیا کیا ہے, بائی دی مسٹری آف کریشن. خیر مسٹری تو ایک وضاحتی لفظ ہے, کیونکہ اس میں مسٹری کیا ہوتی ہے, مسٹر کی چھوٹی بہن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, اچھا بڑی بہن ہوتی ہے, اچھا تو وہ جو انہوں نے مسٹری ایک یعنی معمہ جو ہے, ایک اسرار ہے, بھید ہے پیدائش کا, وہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ ترجمہ کیا, لیکن ترجمہ کیا ہے کریشن, یوں نہیں کیا اینڈ ہی ہو کریٹڈ, یہ مصدری ترجمہ ہے جو انگریزی میں کیا گیا ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ورب کی طرح کیا, جس نے نر و مادہ پیدا کیا, ماں با میں نے من لے لیا,
اچھا
بالکل لفظی ترجمہ, اس کی جس نے پیدا کیا, جن ذرا ادب میں کر لیا ہوگا, بس اتنی بات ہے, اس کی جن نے پیدا کیا نر اور مادہ کو, ان تینوں چیزوں کی قسمیں کھا کر کے, یہ گواہ ہے اس بات پر کہ ان نسائکم لشتا، کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، متفرق قسم کی ہے. سعی سعا یا سعا کوشش کرنا، ان نسائکم. اب میں یہ بھی کروں گا، میرا خیال میں ریکارڈنگ کی وجہ سے نہیں ایسی چیزیں کرتا تھا، کہ میں اب کسی لڑکے کو کہوں گا کہ اگلی آیت پڑھے جو ہم نے پڑھنی ہے. یہ تو تم ادھر ادھر چیونٹیاں دیکھتے رہتے ہو نا، زمین پہ کہاں چل رہی ہیں، یہ ذرا ہوش سے بیٹھنا. کسی کو میں کہہ دوں گا کہ اگلی آیت پڑھو، پھر اس وقت ادھر ادھر دیکھوں گے تو دیکھی جائے گی. ان نسائکم لشتا، بے شک تمہاری کوشش، تمہاری محنت کہہ لے، سعی کہ میں نے کوشش، دوڑ دھوپ، دوڑ دھوپ بھی کر سکتے ہیں. تگو دو فارسی لفظ ہے دوڑ دھوپ کے لیے، اصل تو لفظ ہوتا ہے دوڑ. دھوپ تابے مومل ہوتا ہے، دھوپ کا معنی وہ نہیں ہے جو سورج کے معنی میں کرتے ہیں دھوپ چھاؤں، یہاں ان معنوں میں تو دھوپ نہیں آتا. یہ بعض لفظوں کے ساتھ ایک لفظ یوں ہی تابے مومل بنا لیتے ہیں، اس کو اردو میں بھی تابے مومل ہی کہتے ہیں، جیسے کہیں کو پانی وانی ہے، اس طرح سے ایک لفظ ساتھ مومل بنا لیا جاتا ہے، اس کا اپنا تو کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ پنجابی میں بڑا عام ہے اور اردو میں بھی ہے. تو اس طرح دوڑ دھوپ ہے پنجابی میں. وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جنگ کا ایک نواب تھا سیال مولا داد خان، کہتے ہیں کہ کبا ہر کا آدمی آیا تو وہ جنگ میں پھرتا رہا، اور نواب صاحب کو مجسٹریٹ بھی تھے غالباً آنریری، تو اس نے وہاں پوچھا، تو مولا نواب صاحب نے پوچھا سناؤ جنگ میں تم نے کیا کیا عجیب چیز دیکھی ہے. تو اس آدمی نے کہا جی یہاں کی بولی میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ ایک لفظ ساتھ خواہ مخواہ بولتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کہ پانی وانی ہے، کوئی روٹی ووٹی ہے، کوئی منجی ونجی ہے، اس طرح ہے. اس نے کہا جی یہ جٹ بوٹ نے نا، اسی لوگ نہیں بولتے بڑے، تو خود بھی جٹ بوٹ ہی کہہ گیا. تو یہ دوڑ دھوپ اس طرح کا لفظ ہے، دھوپ کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے، صرف کوشش. اور فارسی میں تگو دو کہتے ہیں، اس کے میں نے بھی وہ رسا کھینچنا اور دوڑنا. ان نسائکم، تمہاری تگو دو، تمہاری دوڑ دھوپ جو ہے وہ شتا ہے. اب رہ گیا لفظ شتا، لام جو لگا ہے یہ تو انا کی خبر پر ہے، جسے آپ لام مزحلقہ کہتے ہیں. وہ کبھی کبھی ناؤن پہ آتا ہے، یہاں ناؤن پہ نہیں ہے، ناؤن تو سیدھا آیا ان نسائکم، خبر ہے شتا، اس پہ آیا لا شتا. شتا کیا ہے؟ شین تے تے مادہ. شتا یشتو کا معنی ہے جدا کر دینا، متفرق کر دینا، ٹو سپریٹ کے معنوں میں آتا ہے، کسی چیز کو الگ کر دینا. شتا توڑ دینے کے معنوں میں بھی پھر یہ شتا تا بھی آتا ہے، کسی چیز کو بکھیر دینا، شتا تا. اس سے ایک لفظ تو آپ نے پڑھا ہے اس میں فعل میں، اگر یاد ہے، شتان ما بینہما، کتنا دور ہے ان کے درمیان فاصلہ، شتان باغدا کے معنوں میں آپ نے پڑھا تھا اسم الفعل، شتان بہت دور ہے، تو وہ بھی معنی ہے کہ کتنا جدا ہیں یہ دو دو چیزیں. شتان بین المغرب والمشرق، مغرب اور مشرق تو بہت دور ہے. اس طرح سے اس کی جمع شت تن کی، جو اس کا ناؤن اور مصدر بھی ہے، اشتات بھی آتی ہے، قرآن میں آتا ہے اور تاکلو جمیعا او اشتاتا، کہ الگ الگ کھاؤ یا مل کر کھاؤ، متفرق ہو کر ہر ایک الگ الگ کھائے یا اکٹھا کھائے. ان تاکلو جمیعا او اشتاتا، اشتاتا شتن کی جمع آئی ہے. یہ جو شتا ہے یہ یا تو اسی شتن کی جمع ہے، اور بعض نے لکھا ہے یہ شتیتن کی جمع ہے، شتیتن کے معنی متفرق. پھر یہ پلورل سنگولر دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے، متفرق ہوا ہوا، اصل میں پھر یہ ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جدا جدا ہو کر یا اس طرح، جیسے کہتے ہیں نا سپریٹلی، ان معنوں میں یہ پھر آ جاتا ہے. اور یہاں شتا جدا جدا ہی اردو ترجمہ تو ہوگا، تمہاری کوشش ضرور جدا جدا ہے، متفرق ہے، یعنی ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ایک متفرق طور پر ہر ایک کی کوشش ہے، ایک تو نہیں ہے. اب یہ ان نسائکم لشتا، تم لوگوں کی کوششیں، انہوں نے کیا جمع، वैसे तो साई की जमा जमा करे तो मसाई बनती है, मसाइन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मसाई जमीला ऐसे कहते हैं। तो तुम्हारी कोशिशें, ये कोशिशें का लफ्ज कुम की जमा की वजह से उर्दू में कर लिया है, क्योंकि सबकी मिल के तो एक कोशिश नहीं ना, और अगर वो एक होती तो फिर सत्ता ना होती, इसीलिए कर लिया तुम्हारी कोशिशें। और सत्ता का तर्जमा मुख्तलिफ किस्म की हैं, शतीत की जमा सत्ता, मुतफर्रिक हुई हुई अलग अलग, मुख्तलिफ है,
बेशक तुम सब की कोशिश अलग अलग किस्म की है,
अलग अलग, ये सही तर्जमा है, अलग अलग की हुई है। और इन्होंने कह लिया अलग अलग किस्म की है, मुख्तलिफ किस्म की है। उन्होंने क्या किया,
सही तुम्हारी
वो सही नहीं होती है, साई सही क्या होती है, ना उर्दू आती है ना अरबी, इसलिए कि उसने इनके बाद ये लिखा है साय, मस्तर है साय या साय सायन, और उर्दू में भी साय मशकूर कहते हैं। अच्छा, तुम्हारी साय, ये तुम्हारी साय फिर बड़ा मुश्किल लफ्ज बनता है, अव्वल तो ऐसे खाली पेट तो शायद जोर लगाना भी मुश्किल ही मालूम हो, साय ऐसा मुश्किल लगता है, कोशिश कर लो, तुम्हारी कोशिश सत्ता अलग अलग हुई हुई है। एडवर्स ये क्या कहे इन्होंने, एडवर्स तो नहीं, क्या लिखा,
diverse.
हाँ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के मायने में लिया, डाइवर्स, डाइवर्स अच्छा अंग्रेजी लफ्ज है, यानी मुख्तलिफ नौ का, किस्म किस्म का, डाइवर्सिटी से उन्होंने डाइवर्स लिया। तो तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। अब ये जो कहा है कि तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ है, ये तो एक हकीकत है, और फिर इस पर रात दिन को गवाह लाने की क्या जरूरत है, बात तो ये तफसीर वालों की, हमारा काम नहीं है, लेकिन ये कि हर आदमी का एक अपने अपने अमल में लगे होना, ये भी एक अजीब फिनोमेना है, लिहाजा इसके नताइज भी अलग अलग निकलने चाहिए। इस बात पर ये दलील है कि हर एक अपने काम में लगा हुआ, हर एक का अपना नतीजा निकलेगा। खुद ये नर मादा की तमीज, ये तो अल्लाह की कुदरतों की तरफ इशारा है ना, पहली तीन आयतों में तो लैल नहार खल्क ज़कर वल उनसा, ये इस बात के सबूत है कि जो ये पैदा करने वाला, जो ये करने वाला है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और फिर तुम्हारे आमाल जो मुख्तलिफ हैं, ये खुद इस बात का तकाजा करते हैं कि इसके नताइज भी मुख्तलिफ हो। फअम्मा मन आता व तका, इसीलिए आगे फिर वही जजाए आमाल की बात आ गई है, पस जो तो लाया, बस फअम्मा मन, फा तो है पस के मानों में, इस फा को फसीहा कहते हैं, यानी फसाहत के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसका पिछली इबारत के साथ ये ताल्लुक नहीं, उसके बाद फिर का ताल्लुक पिछली इबारत से नहीं, तो फिर कर सकते हैं उर्दू में, बस जो तो है वो, अम्मा का एक दो दफा तर्जमा हो चुका है, मन जो तो है वो जिसने के, अम्मा मन, अम्मा को कहते हैं हर्फ शर्त व हर्फ तफसील, हर्फ शर्त होता है इसके बाद एक जवाब आता है, और तफसील का मायने यह है कि ये जरा बात को मजीद वाजिद करने के लिए, जो तो वो है ना, तो वो तो ये करता है, गोया कि आप एक बात को मजीद खोल के बयान करते हैं इस लफ्ज के जरिए से। फअम्मा मन आता, जिसने दिया, आता ऐन तो वाव मादा बाब फाल, आता योती एता अन, जिसने दिया, अब यहां ये नहीं बताया क्या दिया किसको दिया, देखे ना आता के दो मफूल होते हैं, आता जैदन किताबन, उसने जैद को किताब दी, या ना तो आता का पहला मफूल है ना दूसरा, ये अंडरस्टूड है कि जिसने राह खुदा में माल दिया, कुरान करीम की मजमुई जो उसका है अपना एक फहम, उसके मातहत ये मायना बनेगा, वरना यहां कुछ नहीं है। वत्तका ये पढ़ चुके हैं आप, क्या है ये वाकाफ, ये से ये कौन सा है बाब, माजी का फेल है, इत्तका जो बचा, वत्तका और जो बचा, यहां भी मफूल नहीं है, इत्तका का एक मफूल होता है, आता के दो मफूल होते हैं, यानी इत्तका मसलन रब्बहू, इत्तका अज़म्बा गुनाह से बचा, سارے لفظ اس کے معنی ہو سکتے ہیں. تو اتقاء کا مفعول بھی یہاں نہیں ہے. اور جو بچا, یعنی بچنا, بچا سے مراد یہ نہیں کہ بچ گیا بلکہ بچنے کی کوشش کی. بچ گیا ایک تو ہوتا ہے نا نجا یا انجو کے معنی میں, نجات پا گیا یا کچھ, اس سینس میں نہیں ہے. اتقاء بچنے کی کوشش کی اس نے ان معنوں میں, یعنی الگ رہا. پس جو تو وہ آدمی ہے جس نے دیا مال اور پھر پرہیزگاری کی. یوں بھی بعض دفعہ محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں,
جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا.
دیکھیے یہ تشریحی ترجمہ ہے, راہ خدا میں مال دیا خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا. یہ سیدھا لفظی ترجمے کے قریب ہے, جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی.
جس نے اللہ کے لیے دیا اور بچ کر چلا.
اللہ کے لیے دیا یعنی مال, گویا کہ ایک مفعول تو وہ, بلکہ مفعول تو دونوں نہیں دیے, اللہ کے لیے ایک اس میں لگا دیا, اللہ کے لیے دیا. کیا دیا, کس کو دیا, وہ بھی ترجمے میں نہیں آیا. وتقا اور بچ کے چلا, بنیادی معنی بچ کے چلنے کا ہی ہے. انہوں نے کیا کیا, بس اب دیکھ لیجئے کہ ترجمے میں کیا کیا چیز کس مترجم کو سمجھانے کے لیے ایڈ کرنی پڑی ہے. ورز و لفظی ترجمہ ہے, جس نے دیا اور جو بچا, بس, یا بچ کے چلا وہی بات ہے. وصدق بالحسنہ, اور اس نے تصدیق کی بھلائی کی. صدق یصدق, تصدیق کرنا, سچ کہنا, سچ سمجھنا, اس کے سچ ہونے کا اعلان کرنا, کذبہ کے مقابلے پر لفظ ہے. اس کا بھی صلہ بے آتا ہے. صدقہ ہو بھی ویسے کہہ سکتے ہیں, لیکن صدقہ بھی ہی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. صدقہ بالحسنہ, یہ جو حسنہ آیا ہے حیسین نون سے فعلا کا وزن پر, جو کہ احسنوں کے مؤنث ہے افعل و تفضیل میں, اس کا معنی ہوگا سب سے اچھی چیز, مؤنث, بہت ہی پیاری, سب سے پیاری, سب سے خوبصورت. یہ معنی بنتا ہے حسنہ کا. قرآن کریم میں بھی اور ویسے بھی عام استعمال ہوتا ہے اسماء اللہ الحسنہ, اللہ کے پیارے خوبصورت نام, اسماء کی صفت آتی ہے الحسنہ. پھر الحسنہ بمعنی بڑی نیکی, بہت اچھی بات, بہت ہی اچھی چیز, اجر اچھا, ثواب اچھا, سب کے لیے. قرآن کریم میں آتا ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب سے اللہ نے وعدہ کیا سب سے اچھی چیز کا, یعنی اجر کے لحاظ سے. تو حسنہ بنے اچھا عمل, اچھا اجر, پیاری شاید کوئی, یہ معنی ہے. تو یہاں نیکی کے معنوں میں ہی آیا ہے. اور یا حسنہ پھر شریعت اور اس کے معنوں میں مراد ہے, کہ کیونکہ اصل تو صفت ہے نا, بالکلمت الحسنہ, خوبصورت بات پر ایمان لایا, یعنی جو توحید کی بات ہے یا کچھ وہ انڈرسٹینڈ ہوگا. تو وہ اس نے تصدیق کی اس چیز کی جو سب سے پیاری ہے, سب سے اچھی ہے. یہ تو ہے لفظی ترجمہ. بھلائی ترجمہ کیا, بھلائی کو سچ مانا,
اچھی بات کو سچ جانا.
اچھا, جانا اور مانا میں ایک فرق ہے. جانا میں یہ ہے کہ دل میں تو جانتا ہو کہ یہ سچ ہے مگر منہ سے انکرار نہ کرے. مانا میں سے بہتر ترجمہ ہے. صدقہ کا ترجمہ ہونا چاہیے سچ مانا. مانا سے ترجمہ بہتر ہے. جانا میں جانتا ہوں وہ سچا ہے لیکن کہتا نہیں ہوں کہ وہ سچا ہے. تو وہ سچ ماننا اور سچ جاننا میں ایک فرق بن جاتا ہے. صدقہ جو ہے وہ سچ ماننے کے معنوں میں ہے. اچھا, تو اس نے سچ جانا نیکی کو, اچھی بات کو, اچھی بات کے پھر تشریح ہو سکتی ہے. کیا مراد ہے, کلمہ توحید مراد ہے, شریعت مراد ہے, جو بھی کہہ لے. وہ تو حسنہ کے لیے اچھی بات, اصل میں یہاں ایک طرح کا الکلمۃ الحسنہ ویسا کوئی لفظ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا. ہاں یہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی بھائی, اور سیدھی طرح بیٹھا کرو یار, تم کو ابھی بوڑھے ہوئے ہو. اچھا, قرآن کی وجہ سے صدقہ بالحسنہ. جاسف کو بلا لیا کرو, اس کی بھی تو کمر تھکنی چاہیے نا, صرف ایک ہی پر بوجھ بن گیا ہے. وصدق بالحسنہ, جس نے تصدیق کی اچھی چیز کی, یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کی تصدیق کی, مراد تو یہی ہے. فسن یسرہ للیسرہ, یسرہ یسرہ یسرا یو یسرو، باب تفعیل، آسان کرنا. کہتے ہیں یسرہ فتیسر، اس نے اس کو آسان کیا وہ آسان ہو گیا. تیسر میں نے آسان ہوا، یسرا آسان کیا. ولقد یسرنا القرآن، ہم نے آسان کیا قرآن کو. تو یسرا کا ایک مفعول ہوتا ہے، وہ یہاں آیا فسن یسرہ، لفظی ترجمہ بنتا ہے ہم اس کو آسان کر دیں گے، اس کو آسان بنا دیں گے، اس آدمی کو آسان بنا دیں گے. یہی بظاہر تو سینس معلوم ہوتی ہے نا، ہو کی ضمیر تو اس مصدق کے لیے ہے نا، اور جو من آتا وغیرہ کا آیا ہے. تو ہم اس آدمی کو آسان کر دیں گے، لل یسرا، یسرا کے لیے، اس آدمی کو آسان کر دیں گے یسرا کے لیے. اور یسرا یہ سین رے سے فولا ہے، اس کا فعل و تفضیل کیا ہوگا؟ مذکر کیا ہوگا؟ یہ سین رے
یسرا،
ایسر یسرا افعال فولا، ایسر سب سے زیادہ آسان، یسرا سب سے زیادہ آسان جو مؤنث چیز ہے. ہم اس کو آسان کر دیں گے اس چیز کے لیے جو سب سے زیادہ آسان ہے، لٹرل ٹرانسلیشن یہ بنتا ہے. ہم اس کو آسان کر دیں گے اس شخص کو اس چیز کے لیے جو سب سے بڑی اور آسان چیز ہے. اب یہاں اس کو آسان کر دیں گے کا اردو ترجمہ پھر کرنا پڑے گا، اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس طرح سے بنتا ہے. وہ پہلے کیا آیا تھا، یسر کا نہیں، سنکریو کا پہلے بھی کہیں یہ آیا تو ہے. بہرحال یسر یو یسر، آسان کرنا، ہم اس کو آسان کر دیں گے، یعنی اس کے لیے آسان کر دیں گے وہ چیز جو سب سے آسان ہے. اب یہ چیز جو سب سے زیادہ آسان ہے، یہ شریعت کی تعریف کے لیے لفظ آیا ہے، یا دین یا طریقہ جو ہے، الطریقہ اليسرى. اور اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ شریعت کی راہ مشکل نہیں ہے، وہ بالکل آسان چیز ہے. اصل میں یوں انسان ایک چیز سے گھبراتا ہے اور رہ خدا میں پانچ روپے نہیں دیتا، بدماشی میں 5000 اڑا دیتا ہے، وہاں اس کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ انسان کی اپنی آؤٹ لک ہوتی ہے، ایک چیز اسے آسان نظر آتی ہے، دوسرے کو وہی چیز مشکل نظر آتی ہے. یہ تو اپروچ کی بات ہے. تو یسرا میں یہ بات بھی آ گئی کہ شریعت کا جو کی جو راہ ہے وہ ہم اس کے وہ بہت آسان ہے، ہم وہ اس کے لیے اور آسان کر دیں گے. شریعت کی راہوں پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یوں ہے سینس، اور لفظی ترجمہ ہے فسن یسرہ للیسرا، ہم اس آدمی کو آسان بنا دیں گے اس آسان راستے کے لیے. یہ لفظی ترجمہ. اب دیکھیے ترجمہ کیا کیا ہے،
اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے،
آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. دیکھیے آسان اور سہولت دونوں لفظوں کو جمع کیا، جیسے ادھر یسرا اور یسرا یسر دو تھے نا، اردو میں انہوں نے دونوں لفظوں کو لے لیا ہے. آسان راستے کی سہولت دیں گے، آسان راستہ،
آسان راستے کے لیے
یسرا کا ترجمہ کیا آسان راستہ، یعنی الطریقۃ اليسرى، الشریعۃ اليسرى. کوئی مؤنث موصوف آپ ساتھ لگا سکتے ہیں. اچھا آسانی کر دیں گے، بس آسانی کی توفیق، گویا کہ توفیق دیں گے یسرا کی، وہ نہیں اچھا ترجمہ کیا، اس کے لیے آسان کر دیں گے وہ جو ہے ہی آسان. ہاں جی، آسان طریقے کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آسان طریقے پر چلنے کی توفیق دیں گے. یوں بھی
اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی میں،
سہج سہج پہنچا دیں گے، یسر یو یسر، آسانی سے آہستہ آہستہ وہ کر لیا ترجمہ، سہج سہج پہنچا دینا مفہوم کے طور پر لیا ہے، یعنی وہاں تک لے جائیں گے. اور آگے کیا ہے،
سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی
میں، آسانی یسرا، آسانی یسر میں نے آسانی ہوتا ہے اصل میں. ابھی آپ پڑھیں گے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یسر کے معنی آسانی ہوتا ہے. یسرا تو فولا کا وزن بنتا ہے، یا پھر مصدر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مصدر ہو، آسانی ہو، لیکن سب سے آسان چیز. اور بہرحال یسرا یہاں صفت شریعت کی ہے.
پھر تو ہم اس کو سہولت اور آسانی کر دیں گے،
بس. تو یہ تو فسن یسرہ کا ترجمہ ہو گیا، یسرا کا ترجمہ چھوڑنا پڑا. تو وہ جو آسان راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اب یہ الٹے لفظ آ رہے ہیں بلاغت میں، یہ اس طرح ایک یعنی کنٹراسٹ ہوتا ہے لفظوں کا کہ جو ایک لفظ آیا ہے دوسرا لفظ پھر اس کے مقابلے کا آئے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, بخلا ہے آتا کے مقابلے پر, وَاتَّقَى کے مقابلے پر ہے استغنا, اور صدقہ کے مقابلے پر آیا کذبہ, اور حسنا کے مقابلے پر پھر وہ تو حسنا ہی رہا, اسی کی تصدیق تکذیب کی بات ہو رہی ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, مگر جس نے بخل کیا روک لیا اپنا ہاتھ, یہ آتا کے مقابلے پر ہے, پہلے تھا جس نے دیا مال, یہاں ہے جس نے روک لیا نہ دیا. باخلا, واستغنا, اور لاپرواہ ہو گیا, اس کو کسی کی پرواہ نہ رہی. استغنا یا استغنی, استغنا ان کے معنی ہے کسی کی پرواہ نہ کرنا, کسی کی پرواہ اصل معنی ہے سب سے بے نیاز ہو جانا, بنیادی معنی ہے استغنا یا استغنی. استغنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, بے نیازی. استغنا یہ کون سا سیکھا ہے بتا سکتے ہو؟ ماضی کا سیکھا ہے, ماضی کا سیکھا ہے. وہ بے نیاز ہو گیا, واستغنا, اور وہ بے نیاز. دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا تھا سورہ تغابن میں آیا تھا واستغنا اللہ, اور اللہ بے نیاز ہو گیا, یعنی اس کو کسی کی پرواہ نہیں. یہاں ہے واستغنا, یہ آدمی بے پرواہ ہو گیا, یعنی اس کو کسی کی پرواہ ہی نہ رہی کہ کوئی مرتا ہے, بھوکا ہے, کیا ہے. واستغنا, اس نے اپنے آپ کو بے نیاز ہی سمجھ لیا, یہاں یہ ترجمہ ہوگا. وہ حقیقت قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا واستغنا اللہ, وہ تو حقیقت میں بے نیاز ہے نا, تو میں نے تو بنا استغنا بے نیاز ہونا, یہاں بے نیاز بننے کی معنی میں ہے. وہ بے نیاز تو نہیں ہے لیکن بنتا ہی ہوا گویا کہ وہ بے نیاز ہے.
اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی
برتی, اپنے بے نیازی برتی, دیکھیے اچھا ترجمہ ہے, یعنی سلوک ایسا کیا گویا وہ بے نیاز ہے, بے نیازی برتی. انہوں نے کیا کیا؟ انگریزی انگریزی سیلف سفیشینٹ, وہ استغنا, سمجھا اپنے آپ کو کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ کے لیے فیل آیا, ہی از سیلف سفیشینٹ یوں کہیں, اینڈ مین کے لیے آیا تو ہی تھنکس ہمسیلف سیلف سفیشینٹ, وہ سمجھتا یوں ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں, حالانکہ تو وہ بے پرواہ بیچارہ نہیں رہ سکتا.
تو اور بے
پرواہ رہا, انہوں نے کیا کیا تھا؟ بے پرواہی کا
بے نیازی
برتی, انہوں نے کیا کیا؟ برتی. یہ میرے خیال میں مولوی نذیر احمد کا ترجمہ ہے بے نیازی برتی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, یہ صدقہ کے مقابلے پر ہے, اور جھوٹ سمجھا اس اچھی چیز کو, یعنی شریعت کو, دین کو, جو اس کے پہلے کا ہے سچا سمجھا, اس نے اس کی تصدیق تکذیب کی, اس کو جھوٹا سمجھا شریعت کو, وہی مانا ہوگا اچھی چیز کو. نیکی کو, نیکی کی تو نہیں ہو سکتی تکذیب, مراد شریعت ہے, یا نیک بات کو جھٹلاتا رہا, جھٹلاتا رہا. اس پہ غور کیجئے کہ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا ہے, حالانکہ کذبہ کا تو میں نے جھٹلایا, یہاں جھٹلاتا رہا کا میں نے زندگی بھر جھٹلاتا رہا اور آگے نتیجہ نکلے گا. اس سینس کو کنوے کرنے کے لیے انہوں نے ترجمہ کر لیا ہے جھٹلاتا رہا, برتتا رہا, یعنی زندگی بھر یہ عمل اس کا رہا, اس سینس میں لیا ہے. وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اس کو ہم آسان کر دیں گے تنگی کے لیے. وہ جیسے پہلے لفظ آیا اسی طرح سے ہے, عسرا عین سین رے اسرا یا اسرو, اس کے معنی اصل ہوتا ہے کسی سے قرضہ واپس مانگنا بڑی سختی سے, اس پر تنگی کرنا, بنیادی معنی اسرا یا اسرو کا یہ ہے. پھر مطلقاً مالی تنگی کے لیے یا کسی قسم کی ڈیفیکلٹی تنگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عسرت میں نے وہ انکان ازو عسرت, قرآن کریم میں آیا ہے مالی حالات اس کے خراب ہوں تو اس کو مہلت دو قرضے والے کو, تو اس سے پھر یہ عسرا, یہ بھی آسارو اور عسرا بنا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم آسان کر دیں گے اس کو تنگی کے لیے, یعنی بڑی آسانی سے اس کو تنگی میں ڈال دیں گے, پھر دیر نہیں لگے گی. یہ سینس ہے اس کی. فسن یسر ہم اس کو آسان کر دیں گے تنگی کے لیے, یعنی آسانی سے تنگی کے راستے کی طرف لے جائیں گے. اب بولیے,
اس کو ہم سب راستے کے لیے سہولت دیں گے,
ہم سخت راستے کے لیے
سہولت دیں گے.
اب دیکھیے بظاہر یہ ترجمہ عجیب سا لگتا ہے, سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے, یعنی جو گناہ کا راستہ ہے وہ حقیقتاً سخت راستہ ہے, لیکن ہم اس کو سہولت دیں گے, آسانی سے چلے اس پر بھی, بدی کی طرف چلے. تو یہی وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تو ہم پہنچائیں گے اسے سختی میں,
یہ پہنچائیں گے اصل معنی تو ہے آسانی سے لے جائیں گے, پہنچائیں گا مفہوم کر دیا ہے, ورنہ لفظی ترجمے سے ہٹ کے ہے, پہنچائیں گے اس کو سختی میں,
سختی میں,
سختی میں.
پھر تو ہم اس کو دھیرے سے تنگی میں ڈھکیل دیں گے.
یہ بہت اچھا سمپل ترجمہ ہے, آہستہ سے دھکیل دیں گے. وہ جو آہستہ کا لفظ ہے وہ یسر یسر میں ہے, آسان کر دیں گے, آہستگی سے دھکیل دیا, اردو میں سمجھانے کے لیے کیا, یا دھکیلنا کا کوئی مفہوم نہیں ہے. اور آگے کیا ہے؟ نہیں اس کے
تو ہم اس کو دھیرے سے تنگی میں دھکیل دیں گے,
تنگی میں میں تو وہی ہے, تنگی میں دھکیل دیں گے, دھیرے سے دھکیلنا یعنی آہستہ آہستہ دھکیلنا, وہی یسرا کا معنی ہے سہولت سے لے جانا. اس کے لیے دشواری کو آسان کر دیں گے. دیکھیے نا, دشواری کو آسان کر دیں گے میں ایک ترجمے میں بات نہیں بنتی, لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ دشواری جو ہے وہ اسرا کا ترجمہ کر لے, اس کے معنی تنگی ہوتا ہے, دشواری بھی وہی چیز ہے اور آسان کرنا بھی ہے, لیکن بظاہر اردو فکرے میں دشواری آسان کر دیں کہ میں نے اس کی دشواریاں دور کر دیں گے, یہاں مراد یہ ہے کہ جو دشوار راستہ ہے بدی کا وہ بھی اس کو سہولت سے طے کرا دیں گے. ہمارا تو یہ قانون ہے کہ جو وہ کرے تو اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان, اس کے لیے بدی کا راستہ آسان, دشواری آسان کر دیں گے یعنی اس کو وہ دشواریاں بھی آسان نظر آئیں گی جو بدی میں پیش آتی ہے. یہ سینس ہے اصل میں, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم آسان کر دیں گے اس کو واسطے تنگی دشواری کے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى, یہی اس دوسرے شخص کا جو ہے اس کے بارے میں نتیجہ بیان ہوتا ہے. وَمَا يُغْنِي, یغنی کی ماضی مضارع پڑھا ہے, اغنا یغنی اغنان, کیا معنی بتایا تھا, کفایت کرنا. یہ ترجمہ تم نے کتنی پر دفعہ پڑھا ہے, اور خصوصاً جب کہ ان کے ساتھ آئے, نہیں کفایت کرے گا. وما یغنی, لا یغنی ہونا چاہیے تھا لیکن قرآن کریم میں آیا ہے ما بھی آ جاتا ہے. عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ ماضی کے ساتھ ما, مضارع کے ساتھ لا. وما یغنی, اور نہیں کفایت کرے گا. اور یہ ما کے آنے میں ایک اور خوبی بھی ہے, لا تو ہوتا تو پھر تو یہی ہوتا نا, اب یہ ما استفامیہ بھی ہو سکتا ہے. ما یغنی اس کو کیا فائدہ دے گا, آپ چاہیں تو اس کو منفی سمجھ لے اور کہیں ما یغنی اس کو کیا فائدہ دے گا, اور یا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیا کفایت کرے گا. ما استفامیہ, ما یغنی کوئی کفایت نہیں کرے گا, نافیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر لا ہوتا تو پھر آپ ایک منفی کا ہی ترجمہ کرتے, اب دونوں ترجموں کی گنجائش موجود ہے. یغنی ان ہو, اس کے کام نہیں آئے گا. کیا اس کے کام آئے گا, مال ہو اس کا مال, اس کا مال اس کے کیا کام آئے گا, یا اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. اذا تردد, جب وہ گڑھے میں گرا. رے دال یہ مادہ ردی یا یردا کے معنی بھی ہلاک ہونا ہوتے ہیں, اور بنیادی معنی نیچے گرنے کا ہوتا ہے. باب افعال سے اردا یردی اردا ان بمعنی تباہ کرنا ہلاک کرنا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم فارداکم فاصبحتم من الخاسرین, اردا یردی تباہ کرنا, اہلک یولکو کے معنوں میں آتا ہے. باب تفاعل سے آئے تردا, مضارع کیا ہوگا, تردا یا تردا, تردن یا تردین, ساتھ بولے نا مصدر تو مفعول مطلق کی طرح بولا جاتا ہے. اس کے اصل معنی گڑھے میں گرنا, بلندی سے نیچے گرنا, اصل معنی یہ ہے. اوپر زمین پہ ہو, نیچے گڑھے میں گرے, یا پہاڑ سے نیچے گرے, دونوں کو تردا کہیں گے. اصل معنی بلندی سے نیچے گرنا. اسی سے اسم فاعل آیا ہے سورت المائدہ میں, جہاں وہ جانوروں کا ہے کہ یہ بھی حرام ہوگا یہ بھی ہوگا, اس میں آتا ہے والمتردیت, اور وہ جانور جو بلندی سے گر کے مر گیا ان نیچرل ڈیتھ, وہ بھی حرام ہے جب تک حلال نہ کیا جائے. تو متردیہ بلندی سے گرنے والی شے, تردا جو بلندی سے نیچے گرا, اور یہاں بلندی سے نیچے گرا کے دو معنی ہو سکتے ہیں, جب قبر میں گیا یا جب دوزخ میں گیا. یہاں اس آیت میں لفظی معنی تھا جب نیچے گیا پھر کیا فائدہ اس کو مال دے گا, یعنی جب مر جائے گا قبر کے گڑھے میں پہنچے گا کیا مال فائدہ دے گا, اور یا تردا جب وہ جہنم میں جا پہنچا تو اس کے مال نے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دینا. تردا کے گڑھے میں گرنے کے دونوں سینسز ہو سکتے ہیں بلحاظ تفسیر. لفظی معنی بلندی سے گرنا ہی ہے. اب دیکھیے کس کام آئے گا, دیکھیے نافیہ کی بجائے استفامیہ میں ترجمہ کیا, مال اس کا کس کام آئے گا جب ہلاک ہو جائے. انہوں نے جو سینس ہے وہ لے لیا ہے. نیچے گرے گا کہ تو لفظی ترجمہ کر لیا, اور مال فائدہ نہیں دے گا.
جب وہ تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا.
گویا کہ نافیہ کیا ہے, اور گڑھے میں گرنا کا سینس تو لیا ہے, وضاحت کے لیے تباہی کا گڑا, تباہی کے گڑھے میں گرے گا, کیونکہ لفظی معنی تردا کا ہے گڑھے میں گرنا. انہوں نے کیا کیا, فالز ہیڈ لانگ, جب وہ سر کے بل گرے گا جائے گا نیچے, فالز ہیڈ لانگ, تردا فالز ڈاؤن. اچھا وہ کیا ہے, وہ جیک اینڈ جل وینٹ اپ دی ہل, اور اس میں کیا آتا ہے فیل ڈاؤن اینڈ کریک از کراؤن, کے کیا شر نظم آتی تھی کبھی پانچویں میں پڑی تھی. تو ہیڈ لانگ, اچھا انہوں نے کیا کیا,
اور نہ کام آئے گا اس کے اس کا مال جب گرے گا وہ دوزخ کے گڑھے
گڑے, دوزخ کا گڑھا کیا, اصل معنی تو تھا گڑھے میں گرے گا, انہوں نے دوزخ سے لے لیا. کسی نے قبر کا معنی بھی لیا ہے, قبر کا کسی نے کیا, گڑھے میں گرے گا. گڑھے دو طرح کے ہو سکتے ہیں, جنہوں نے کیا جب وہ ہلاک ہو گیا, ہلاک یہ کیا ہے ترجمہ, ہلاک جب وہ ہلاک ہو جائے گا, تو وہ گڑھے میں گرنا سے مراد قبر میں پہنچنا, ہلاک ہونا, وہ بھی معنی اس کا ہے. اچھا تو اس کے کیا کام آئے گا وہ مال, یہ جنہوں نے ماں کا استفہامیہ سے کیا ہے اچھا ترجمہ ہے, کیونکہ یہ استفہام بھی انکاری ہے, تیرے کیا کام آئے گا, یعنی کچھ کام نہیں آئے گا, معنی وہی نفی کا بنتا ہے. اگر استفہام کریں سینس تو وہی نفی کی آئے گی, نیگیٹو ہی بنتا ہے. اچھا جی طارق صاحب ذرا پڑھیں آگے, شاباش اگلی آیت پڑھ دو. شاباش مبارک ہو جی, جاگ رہے تھے. انا علینا للہدا, جاگتا تو رہتا ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے. انا علینا, بے شک ہم پر ہے, یعنی ہمارے ذمے ہے. یہ آلہ آپ نے اسم الفعل میں بھی پڑھا ہے, علیہ کا تجھ پر لازم ہے کہ تو یہاں کر, الزم کے معنوں میں پڑھا ہے. ان علینا ہمارے اوپر ہے, یعنی ہمارے ذمے ہے, یا ہمارے اوپر واجب ہے. ویسے وہ عقیدے والے کہتے ہیں جی اللہ پر کچھ بھی نہیں واجب, وہ پھر بات آتی ہے نا اس طرح سے اس کی صفات کی, تو حالانکہ معنی تو یہی بنتا ہے ہمارے ذمے ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے علیکم, تم پر ذمے ہے, تمہارے واجب تم پر واجب ہے یوں کرو. تو اللہ نے کہیں کہیں اپنے اوپر بھی لیا ہے کہ مجھ پر واجب ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اللہ پر کچھ واجب نہیں, یعنی وہ کس چیز کا پابند نہیں. یہ نظریاتی طور پر اصل میں بات کرنی پڑتی ہے تو وہ لیتے ہیں. یہاں ہے ہمارے ذمے ہے کیا, لل ہدا ہدایت راستہ دینا. دیکھیے یہ لل ہدا جو آیا ہے یہ انا کا اسم ہے الہدا, اصل میں تھا ان نل ہدا علینا, بلکہ لا علینا اگر خبر پہ ہوتا تو لام وہاں آتا. اب انا کے نون پر بھی یہ لام آتا ہے نا لام مزالقہ, مگر یہ تب آتا ہے کہ انا اور اس کے اسم کے درمیان کوئی جار مجرور آ جائے, وہ یہاں علینا آیا ہے. تو عبارت تو یوں بنتی تھی ان الہدا علینا, ہدایت ہمارے ذمے ہے, یعنی یہ ہمارا کام ہے کہ ہم راستہ دکھائیں. اب علینا کے پہلے آنے سے زور اس پہ ہو گیا ہے, یہ تو ہمارا ہی کام ہے راستہ دکھانا, بے شک یہ ہم پر ہے, ہمارا ہی کام ہے, ہم نے اپنے ذمے لیا ہے راستہ دکھانا انسان کو. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اب دیکھیے یہاں الآخرت کی نسب ظاہر ہے انا کے ساتھ, نہ الہدا میں ظاہر ہے نہ اولا میں ظاہر ہے, کیونکہ وہ تو ہیں اسم وہ مقصور الف اس میں آیا, تو اس میں تو رفع نصب جار نہیں نا ظاہر ہوتی. آخرت کی نسب ظاہر ہے, ان الآخرت والاولا لنا, آخرت اور پہلی شے, آخری اور پہلی شے, آخرت میں نے سب سے آخر والی, اولا سب سے پہلے والی, فولا کا وزن ہے اول کے مقابلے پر, اول اور اولا, تو سب سے آخری والی بھی سب سے پہلی والی بھی لنا ہماری ہے, ہم ہی اس کے مالک ہیں. دیکھیں ادھر آیا علینا, ادھر آیا لنا. میری ایک کتاب ہے کہ عربی کیا بناو گے؟ نا 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 نا. کتاب میری ہے, یہ تو اس کا ترجمہ ہوگا. لی کتاب, لی ابن, میرا ایک بیٹا ہے, لی ولد, میرا ایک بچہ ہے, لی پہلے لگتا ہے. تو ان لنا ہماری ہی ہے آخرت بھی اور اولا پہلی زندگی بھی, یعنی جو آخرت میں آنے والی زندگی ہے وہ بھی اس کے سارے جو کچھ عذاب ثواب ہے وہ اس کے مالک بھی ہم ہیں اور پہلی زندگی کے بھی. اس میں یہ آتا ہے پھر کہ راستہ دکھانا بھی ہمارے ذمے ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو ہم سے ہی ملے گی, ہم سے سوال کرو, کسی دوسرے کے پاس کیوں جاتے ہو نالائکو. پہلی زندگی کے بھی اور آخری کے بھی مالک تو ہم ہیں, اس دنیا کی بھی سب چیز دے سکتے ہیں اور اس دنیا کی بھی سب چیز دے سکتے ہیں, وہ تو ہمارے قبضے میں ہے. یہ اس میں آتی ہے سینس, ان لنا للآخرت والاولا, پہلی اور آخری زندگی ہمارے ہی, زندگی یہاں موصوف ہے, انڈرسٹوڈ ہے. ان لنا للحیات الآخرت وللحیات الاولا, یوں سمجھ جی. اب دیکھیے در حقیقت دنیا اور آخرت دونوں کے ہم مالک ہیں. دیکھیے یہ لنا کا ترجمہ, ہم مالک ہیں, ہمارے لیے ہے, ہماری ہے جی. ہاتھ میں, دیکھیے اب ترجمے میں فرق کیا ہے, ہم مالک ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہے, ایک ہی بات ہے یا نہیں؟
آخرت بھی ہماری, دنیا بھی ہماری ہے,
آخرت بھی ہماری, دنیا بھی ہماری. دیکھیے ان ترجموں سے ایک ورائٹی سامنے آتی ہے اور آدمی انجوائے کرتا ہے کہ دیکھیے اسی سینس کو اس نے کہا, ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم مالک ہیں, وہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا, ایک ہی بات ہے. کل میں ایک عبارت پڑھ رہا تھا, زمخشری کی کوئی تھی, وہ انسائیکم لشتا پہ ہی اس نے بڑی خوبصورت عبارت اصل میں لکھی ہے, انسان کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں نا, شتا میں اس نے لیا ہے, بڑھاپا ہے, بچپن ہے, جوانی ہے, طاقت ہے, بال سفید ہیں, کمر جھک گئی ہے, چل نہیں سکتا, وہ ساری سٹیجز اس نے یوں تصویر بنا دی ہے کہ نتائج کے اعتبار سے. اور آگے کسی نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ وہ باتیں جو عام عرب بھی بولتے ہیں بڑھاپے اور جوانی کے کنٹراسٹ کو اور اس طرح سے جو وہ بدلتا ہے, لیکن زمخشری نے اس کو ادیبانہ عبارت بنا دیا ہے. تو اس طرح سے ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم مالک ہیں, ہمارا ہی ہے, ایک ہی بات ہے, مختلف لفظوں میں اس نے بیوٹی پیدا کی ہے. اور کسی نے کوئی کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟
اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت کے اور دنیا کے.
یہ ہی کا ترجمہ ہوا ہے لنا کے پہلے آنے کی وجہ سے. ایک ایک بات پہ غور کیا کیجئے, جار مجرور پہلے آئے تو اس میں حسر پیدا ہوتا ہے, اس میں ہی کم, ورنہ ہونا تھا ان الآخرت والاولا لنا, پہلی اور آخری زندگی ہماری ہی ہے. تو لنا کے پہلے آنے سے ہی کی سینس پیدا ہوئی ہے. اچھا, فانذرتکم نارن تلظی, پس میں نے تم کو ڈرایا اس آگ سے جو کہ دہکتی ہے. انذرتو, انذر ینذر انذارن, ڈرانا عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ویسے میں نے آپ کو اس کا سینس کیا بتایا تھا, کسی کو یاد ہے؟ کسی برے نتائج سے پہلے سے خبردار کر دینا. اصل میں نا خبردار کرنا ہے, کوئی برے نتائج جس چیز کے نکلنے والے ہوں وقت سے پہلے اس سے آگاہ کر دینا. اور اس کی بیسیوں صورتیں ہو سکتی, دشمن کا بارڈر پہ حملہ ہو رہا ہو, اس سے انذار ہو سکتا ہے, برے کام کے نتائج ہو سکتے ہیں, سڑک پہ چلتے ہوئے ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے, ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس طرح انذار کے معنوں میں آتا ہے. تو انذر تو کم, میں نے تم کو ڈرایا یا میں نے تم کو خبردار کیا. اس کا دو مفعول آتا ہے, دو مفعول آتے ہیں. اور کیا کر رہے ہو؟ تارک اور تم, تارک ہی گھس رہا ہے, تم تو کم بیٹھے, وہ تو بیٹھا ہے آرام سے ہے. اور نہیں نہیں, تارک اس کو سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ نہیں بول رہا تھا. اور تم بیٹھا کرو آرام سے نالائق, یہ جب ساری کلاس میں دھر دھر کہے گی پھر خاموش ہو گے ہے, یہ کوئی خوبی تو نہیں ہے. تو انذر تو کم نارن, انذر ینذر کے دو مفعول ہوتے ہیں, جس سے ڈرایا جائے, جس کو ڈرایا جائے. تم کو ڈرایا آگ سے, آگ بھی مفعول, کم بھی مفعول. نارن کی صفت ہے تلذہ, تلذہ باب تفاعل کا کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے تلذہ یا تلذہ, لیکن یہ ہوتا تو نارن تلذہ تو ہونا چاہیے تھا بھائی, پھر تو مؤنث ہے, تلذہ تو ہوتا, یہ تو آیا تلذہ ہے. ہاں یہ ماضی کا صیغہ ہی نہیں ہے, یہ مضارے کا صیغہ ہے. نارن تتلذہ جو کہ بھڑکتی ہے, اور ایک تے گر گیا. دیکھیے صیغہ ماضی کی طرح ہے, لیکن سوچنا پڑتا ہے کہ نارن کے ساتھ اگر ماضی آتا تو تلذت ہوتا, پھر تو یوں آتا, یہ تلذہ ہے. تو یہ ہے مضارے کا صیغہ, اس کا مادہ ہے لام زوئے یہ, اور شاید لذی یلزا یا لذا یلزی آتا ہو, میں نہیں کہہ سکتا کہ مجرد کا باب کیا ہوتا ہے, کیونکہ قرآن کریم میں اس کا فعل مجرد تو نہیں استعمال ہوا. معنی اس کے بھی ہوتے ہیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو بلیز. اب دیکھیے نا ٹو شائن بھی لفظ ہے, لیکن انگریزی کا جو بلیزنگ کا لفظ ہے نا, اس میں وہ اردو کے دہکنا کی سینس ہوتی ہے, اصل میں وہ ہے لذا میں. تو لذا خود جہنم کا نام بھی آیا ہے, انہا لذا نزاعت للشوا, پہلے شاید سورت سال سائل میں آپ پڑھا ہے. تو لذن اصل لفظ تو ہے لذن, ہدن کی طرح بنتا ہے اس کا مصدر. ان معنوں میں لذا جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی آیا ہے, جیسے صغیر ہے, جہنم ہے, اور نام آئے ہیں ان میں سے سقر آیا ہے. یہ لفظ اصل میں تو عربی زبان کے ہے نا لفظ, اور ان کا کوئی معنی, کسی کا معنی آگ کا گڑھا, کسی کا معنی کوئی جیسے اس کے معنی دہکتا ہوا ہے, صغیر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. اس سے یہ ورب ہے تلذہ, دہکتی ہے, یعنی بڑی ہی بھڑک مار کے جلتی ہے, بھڑکتی ہوئی. اچھا یہ بھڑکتی ہوئی کر لیا ترجمہ کہ نارن کا حال سمجھ لے, مضارے سے حال بھی تو آ جاتا ہے نا, یعنی نارن متلذیتن یوں کر لیجئے. اگر اس کو اسم فاعل بنائے تو یہی ہے, آپ نے پڑھا ہے حال, رأیتہ یکتبو, میں نے اس کو لکھتے دیکھا. تو اس طرح سے نارن تلذہ بھڑکتی ہوئی حال کا ترجمہ کر سکتے ہیں, یا صفت بھی کر سکتے ہیں, وہ آگ جو بھڑکتی ہے, پھر نار نکرہ موصوفہ ہو جائے گا, جو کا معنی ہوگا وہ آگ جو بھڑکتی ہے, آگ بھڑکتی ہوئی. اب دیکھیے ان میں صرف ٹیکنیکل فرق ہے کہ اس میں حال بنا لیا, اس میں صفت بنا لیا, مفہوم تو ایک ہی بنتا ہے. کیا کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ سے حال سے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ بلیزنگ فائر, فیرسلی, بلیزنگ فیرسلی, یعنی وہ تتلزہ کا صحیح ترجمہ کیا ہے, ایڈورب لگا کر ساتھ بلیزنگ, اور پھر بلیزنگ بھی فیرسلی. اب یہ ڈراتا ہوں ماضی کا ترجمہ, وہ واقعہ حال کے, اس کے پیغمبر ڈرا رہا ہے اس لحاظ سے, جیسے کہے نا میں نے تمہیں کہہ دیا, کہ یہ محنت کیا کرو یا کچھ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو
میں نے تم کو انگارے پھینکتی آگ سے چوکنا کر دیا ہے.
اچھا, اللہ تعالیٰ ذا انگارے پھینکتی آگ. اب دیکھیے, دہکتی آگ, بھڑکتی آگ, انگارے پھینکتی آگ, شولہ مارتی, سارے لفظ دیکھیے ایک ہی سینس ادا کر رہے ہیں, ایک ہی سینس کنوے کر رہے ہیں. شولہ مارتی, بھڑکتی, انگارے پھینکتی, دہکتی, سب تلزا کا ترجمہ ہے. اچھا سلیم آگے پڑھو تو. کذبا, کذبا قرات پڑھ رہے ہو نا, ہاں جی, کذبا نہیں ہوتا. لا یصلاح الا الاشقا, نہیں گرے گا اس میں. سل یا یصلا کئی دفعہ آ چکا ہے, اصل میں نے نہیں بھونے گا یعنی بھونا نہیں جائے گا, فرائی نہیں ہوگا, روسٹ نہیں ہوگا اس میں, اور مراد جلنے کے لیے داخل نہیں ہوگا. داخل ہونا یہ اصلاح کا معنی نہیں, لیکن آگ میں گرنے پڑنے کے لیے یہ آتا ہے. تو نہیں داخل ہوگا, نہیں گرے گا اس میں, نہیں پڑے گا اس میں. ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ نار کے لیے. الا الاشقا, مگر وہ سب سے زیادہ بدبخت آدمی. اشقا وہی افعل و تفضیل ہے, ابھی کل آپ نے پڑھا تھا, اذ انبعث اشقاها, مادہ شقاق اشقا کا کیا ہے؟ شین کا واو, شقاوت, یہ اس کا. اور اس سے ویسے فعیل کے وزن پر شقیون بھی بنتا ہے, اصل صفت تو ہے شقیون. اشقا تو افعل و تفضیل ہے, زیادہ بدبخت, بڑا شقی. شقیون صرف صفت مشبہ ہے, اور اشقا زیادہ سخت. لا یسقا الا الاشقا, نہیں گرے گا اس آگ میں مگر وہی جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا. الذی, وہ اشقا بدبخت جو کہ کذب و تولا, جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. تولا کے تین معنی آپ کو بتائے تھے, ان میں سے ایک ہے منہ موڑ لینا, رخ موڑ لینا. اور یہاں کذب کس کو جھٹلایا, انڈرسٹوڈ ہے, بیان نہیں کیا. و تولا عن ما, کس چیز سے منہ موڑ لیا یہ بھی نہیں بیان کیا. تو مفعول نہیں آئے تولا, اور ورنہ ہوگا نا تولا عن الحق کے, یا تولا عن الدین, یہ جو بھی کہیں, اور کذب بالدین یا کذب بالتوحید وغیرہ. جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا, یعنی دین کو جھوٹ سمجھا اور رخ موڑ لیا. وسیجنبہ الاتقی, اور بچا لیا جائے گا ان قریب اس کو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا. جنبا یجنب, جیم نون بے مادہ, جنب معنی ہوتا ہے سائیڈ یا پہلو. جنوبہم پڑھا تھا آپ نے, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو اس سے ورب کی ایک صورت باب تفعیل میں ہوتی ہے جنبا یجنب, اس کے معنی ہے کسی کی سائیڈ پرے کر لینا, اور پھر معنی بنتا ہے بچا لینا. جنبہ, اس نے اس کو بچا لیا. اور فتح جنبہ, پس وہ بچ گیا. یہ بھی وہی بات ہے, تفعیل اور تفعول کا آپس میں تعلق مطابقت کا. جنبہ فتح جنبہ, اس نے اس کو بچایا, وہ بچ گیا. اب بچ گیا کے لیے ابھی اپنے پچھلی صورت میں پڑھا تھا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, سورۃ الْعَلَا میں یہی لفظ آیا تھا, اس کا وہاں مفہوم تھا. اور بچ جائے دین کے بارے میں تھا کہ ہم نے دین بھیجا, اور پھر اس سے يَتَجَنَّبُهَا, اس دین سے بچ جائے گا, پرے رہے گا جو بدبخت ہوگا اور جو آگ میں گرے گا. وہاں يَتَجَنَّبُ, دین سے بچنا, دین سے دور رہنا. یہاں جنب یجنب, دور رکھنا. تجنب یا تجنب, دور رہنا. بچنے کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے, بنیادی معنی دور رہنے کا ہے کہ سائیڈ بھی ساتھ نہ لگے. تو یہاں جنب یجنب, دور رکھنا کا فعل مجہول آیا ہے. کیا ہوگا جنب یجنب کا مجہول؟ جنبا, جنبا یجنب, وہی یجنب آیا, دور رکھا جائے گا. ہاں اس سے, اور دور رکھا جائے گا اس سے. یہاد جو ہے نا, اصل جو نائب فاعل ہے نا, ہوا, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے یجنبو میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا مفعول بھی ساتھ آتا ہے. دیکھیے عربی قرآن سے سیکھی بھی جاتی ہے کہ یہاں ہا آیا ہے دوسرا مفعول. ایک نائب فاعل تو انڈرسٹوڈ ہو گیا ہوگا, معلوم ہوا کہ جنہ بہ کے دو مفعول ہوتے ہیں اور دونوں ڈائریکٹ آتے ہیں. کہیں گے جنہ بہو کرے تو خود قرآن کریم سے فعل کی یوزیج کا پتہ چلتا ہے کہ معلوم ہوا دو مفعول ہے, ایک تو یہاں آیا دوسرا نائب فاعل جو جنبو میں ہوا انڈرسٹوڈ ہے. دو مفعول ہوں تو ایک رفع میں آتا ہے, وہ ایک نائب فاعل ہو گیا, دوسرا اسی طرح نصب میں آیا. یو جنبو ہا ان قریب دور رکھا جائے گا اس آگ سے, الاتقا اس کو جو پرہیزگار ہے زیادہ پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں آپ نے پڑھا تھا واقف, یہ مادہ سے ہے یہ لفظ, اور ایک طرح کا یہ لفظ کچھ بڑھنا تو چاہیے تھا اوقا, اور اتقا سے بھی نہیں بن سکتا کیونکہ وہ تو مزید فی کا ہے, تو افعل و تفضیل تو نہیں بنتا. اس لیے بعض نے کہا کہ جی تے قاف یہی مادہ ہوتا ہے, اور واو تے میں اکثر بدلتی ہے عربی میں. بہرحال اتقا بہت زیادہ بچنے والا افعل و تفضیل ہے واو قاف یہ سے, لیکن یہ خاص طریقے پر بنا ہے, واو جو ہے وہ تے میں بدل گئی ہے ایک طرح کی. وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى پس ان قریب اس آگ سے دور رکھا جائے گا پرہیزگار کو, بڑے پرہیزگار کو جو بہت, یہ اشقا کے مقابلے پر آیا ذرا ترجمہ کی,
اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت
پرہیزگار, اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار,
وہ بچا لیا جائے گا اس سے وہ بڑا پرہیزگار.
دیکھیے دور رکھا جائے گا بچا لیا جائے گا, دور رکھا جائے گا اس کے لفظی معنوں سے زیادہ قریب ہے. بچا لیا جائے گا تو انجا یونجی میں نے بھی بچانا ہوتا ہے, نجا یونجی میں نے بھی بچانا ہی ہوتا ہے. دور رکھنا کی اصل سینس ہے ورب کی. انہوں نے کیا کیا, ریموڈ فار, ایف اے آر, ہاں جی ریموڈ فار فرام اٹ, وہ اس سے بہت دور رکھے جائیں گے. ٹو بی ریموڈ یا ٹو ریموو فرام, ٹو بی ریموڈ کیونکہ ورب جو ہے پیسو سینس میں آیا ہے نا, پیسو وائس میں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کیا کیا, پرہیزگار کو بچا لیا جائے گا اس سے, جن بچا لیا جائے گا, تمام نے پیسو وائس سے ترجمہ کیا ہے. چلیے یار گھنٹی تم سن لیتے ہو, میری بات تو نہیں سنائی دیتی تمہیں.